اسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم تاریخ اسلام کے وہ واقعات سنتے ہیں، وہ چیزیں سنتے ہیں جن سے ہمارے ایمان کو مزید جلا ملتی ہے، ایمان کی کیفیت میں مزید تقویت پیدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار صحابہ نے اسلام کی تبلیغ میں جس طرح قربانیاں پیش کیں، یقیناً اس کی مثال پیش کرنا بہت مشکل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ستانا شروع ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی کہ ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے جائیں، کیونکہ مدینہ میں کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے. قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سارے افراد بھی دامن اسلام میں داخل ہو چکے تھے. سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب یہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے تو کافروں نے ان کو روکا، ان کی زوجہ کو ان سے جدا کر لیا گیا، ان کے بیٹے کو ان کے قبیلے والے لے گئے، ان کی زوجہ کو ان کی زوجہ کے قبیلے والے لے گئے اور کہا، اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو ان کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنے گھر بار، اپنے وطن کو چھوڑ کر جانب مدینہ روانہ ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے، ایک کے بعد ایک، کبھی دو جاتے، کبھی چار جاتے، کبھی کافروں کی صورت میں جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبے کہتے ہوئے مسلمان مکہ کو چھوڑنے لگے. وہ مکہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، یہاں چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. مکہ میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دیگر کمزور جو صحابہ تھے، بیمار تھے یا عاجز تھے، صرف وہ مکہ میں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابوبکر، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ ہی کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے انتظار میں تھے کہ اتنے میں جب کفار مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ وہاں پر جمع ہو کر ہم پر حملہ کر دیں، ایک لشکر کی صورت میں آئیں اور ہم پر حملہ کریں اور ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے. چنانچہ ان لوگوں نے ایک مشورہ رکھا، اور یہ مشورہ رکھا دار الندوہ میں. دار الندوہ یہ وہ جگہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کسا نے بنائی تھی۔ اس جگہ پر یہ جو سرداران قریش تھے یہاں پر جمع ہو کر یہ مشورہ کرتے، نکاح کی میٹنگیں کرتے، اور یہیں سے علم اختیار کیا جاتا اور دیگر جو ان کے معاملات ہوتے ان کے فیصلے بھی اسی جگہ کیے جاتے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی طرح عتبہ اور شیبہ، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود، اور بھی کئی کفار مکہ کے سردار تھے، وہ یہاں پر جمع ہوئے۔ ابلیس اہل نجد میں سے ایک بوڑھے کی صورت میں اس مشورے کے اندر شامل ہوا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اہل نجد میں سے ایک شیخ ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہیں ایک اچھا ہی مشورہ دوں۔ چنانچہ یہ لوگ جمع ہوئے تو ایک نے مشورہ یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، وہیں پر بھوکے پیاسے رہ کر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ابلیس جو ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں تھا کہنے لگا ان کے اصحاب کو کسی نہ کسی طرح خبر مل جائے گی، لہذا ان کو قید میں نہ رکھو، ان کو وہ چھڑوا کر لے جائیں گے۔ دوسرے نے مشورہ یہ دیا چلو ایسا کرتے ہیں ان کو اپنے شہر مکہ سے نکال کر کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں، وہاں پر یہ رہیں گے تو ہم یہاں پر پرسکون رہیں گے۔ ابلیس لعین بولا کہ تم نے دیکھا نہیں ان کا کلام کیسا پیارا ہے، ان کا کلام سن کر سخت دل نرم دل ہو جاتے ہیں، ان کا کلام سن کر لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تم جہاں بھی ان کو بھیجو گے وہاں پر لوگ ان کے گرویدہ ہوں گے، ان کے قریب آئیں گے اور یہ وہاں سے لشکر تیار کر کے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا۔ ابو جہل کہنے لگا میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے، اگر اس تجویز پر عمل کیا جائے تو ہم بآسانی ان سے نجات پا سکتے ہیں۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ ہم قبائل عرب میں سے ہر قبیلے میں سے ایک ایک بہادر نوجوان کو لیں اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک تیز تلوار دیں، اور یہ سارے نوجوان ان کے گھر کو گھیر لیں، گھیرنے کے بعد آدھی رات کو یہ سارے مل کر حملہ کریں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اس تجویز کو سب نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ یہ لوگ اپنا اجلاس ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کی خبر دے دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اپنے بستر پر آپ نہ سوئیے گا۔ قرآن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت اسی واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کفار کے اس پوری سازش اور پوری میٹنگ کا احوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ آج کی رات آپ میرے بستر پر سو جائیں اور میری سبز چادر اپنے اوپر تان لیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار دشمن تھے، آپ کو قتل کرنے کے نتنے طریقے اپناتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ آپ کی صداقت اور امانت کے قائل تھے۔ ان کے پاس جو مال ہوتا تو یہ اس مال کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کچھ امانتیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ امانتیں لوگوں کو صبح دے کر تم بھی ہمارے پیچھے پیچھے مدینہ میں چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا، ادھر تہائی رات کے وقت کفار مکہ نے ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر گھر کے ارد گرد کھڑا کر دیا۔ یہ اسی انتظار میں تھے کہ کب نبی پاک علیہ السلام نکلتے ہیں اور ہم ان کو شہید کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کفار کے درمیان سے نکلے، اور جب فہم لا یبصرون تک پہنچے تو آپ نے مٹی اٹھائی اور ان کفار مکہ کے سروں پر پھینک دی۔ وہاں سے نکل گئے اور ان کفار کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام وہاں سے نکل کر چلے گئے تو ان کفار مکہ کو کسی مخبر نے بتایا، جو اس مجمع کے اندر موجود نہیں تھا، کہا کہ تم لوگ یہاں پہرا دے رہے ہو، وہ تو نکل کر جا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو اندر سبز چادر اوڑے کوئی سو رہا تھا۔ یہ سمجھے کہ شاید یہ نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی سے انہوں نے پوچھا کہ وہ تمہارے یار کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں چلے گئے۔ بہرحال یہ یہاں سے خائب و خاسر ہو کر پلٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کی رات آپ یہاں سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اور حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے توشہ تیار کیا۔ سفر کی جو ضروریات تھیں وہ چیزیں ہم نے تیار کیں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر سے جو ایک کپڑا باندھا جاتا تھا، اس کپڑے کے دو حصے کیے۔ ایک حصے سے توشہ دان باندھ دیا اور ایک حصے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو اونٹنیاں تھیں، چار مہینے سے آپ ان کو ببول کی پتیاں کھلا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی کچھ آپ ہی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں قیمت دے کر خریدوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عاجزی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں قیمت ہی دے کر خریدوں گا۔ چنانچہ مجبوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت لینا پڑی۔ ان دونوں اونٹنیوں کو ایک جو راستے کا ماہر تھا، کافر تھا، عبداللہ بن اریکس، یہ مکہ سے مدینہ جانے والے راستوں کا ماہر تھا، اس کو اجرت پر رکھا گیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئیں، اور اسے کہا گیا کہ تین راتوں کے بعد غار ثور پر یہ پہنچا دینا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پچھلے حصے سے آپ نکلے، اور نکل کر یہ دونوں صاحب غار ثور کی طرف چلے گئے۔ غار ثور میں جب آپ قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا رک جائیے، پہلے میں غار کے اندر چلا جاؤں، اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ غار کے اندر کوئی چیز تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ نبی پاک علیہ السلام باہر رک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے، اچھی طرح غار کو صاف کیا۔ آپ نے دیکھے کہ کچھ سوراخ ہیں، ان سوراخوں میں آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ دو سوراخ باقی رہ گئے، ان سوراخوں پر آپ نے اپنی مبارک ایڑیاں رکھیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ران مبارک پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ کسی سوراخ کے اندر سے کوئی چیز آپ کو کاٹ رہی ہے۔ اتنی سخت قسم کی تکلیف ہوئی لیکن آپ نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ران مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسو گرے اور نبی پاک علیہ السلام کے روشن چہرے پر گرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی ایڑی میرے سامنے کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا، اسی وقت شفا مل گئی۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اسی غار میں 2 دن اور 3 راتیں رہے۔ کفار مکہ ہر طرف آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ یہ عامر بن فہیرہ کیا کرتا؟ یہ سارا دن بکریاں چراتا اور شام کو 2 بکریاں لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ان 2 بکریوں کا دودھ نبی پاک علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کام آتا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ، یہ بھی سارا دن مکہ میں رہتے اور دیکھتے کہ کفار کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ 3 دن تک اسی جگہ رہے۔ کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے غار ثور کے کنارے پر پہنچ گئے۔ کفار مکہ غار کے بالکل دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غار پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے اور کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرانے لگے، پریشان ہو گئے، اپنے لیے نہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کفار نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ کفار آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے غار کے اندر چلے گئے ہوں۔ تو کسی نے کہا، اگر غار کے اندر جاتے تو نہ مکڑی جالا تنتی اور نہ ہی کبوتری انڈے دیتی۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول پیر شریف کی رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ سے تھوڑا سا دور چلے، میں نے ایک بہت بڑا پتھر دیکھا۔ عین دوپہر کا وقت تھا، بہت زیادہ گرمی تھی، اس پتھر کا ایک سایہ تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سائے میں آرام کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چمڑے کا ایک کوٹ بچھا دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آرام کیجئے، میں کچھ آس پاس کی خبر لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ مدینہ کی طرف سے بکریاں لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے اس چرواہے سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے کہ جس کا دودھ آتا ہو؟ اس چرواہے نے کہا کہ ہاں، ایک اچھی بکری میرے پاس موجود ہے۔ چنانچہ اس بکری کا دودھ نکالا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک برتن کے اندر اس دودھ کو رکھا اور اس میں کچھ پانی ملا کر اسے ٹھنڈا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چلیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کچھ وقت اچھا ہو چکا ہے، چلیے مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن منگل کو جب قدیت کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر سراقہ بن مالک مدلجی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ڈھونڈتے ہوئے ان دونوں تک پہنچ گئے۔ سراقہ بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے اندر ایک مجلس کے اندر موجود تھا کہ وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ کفار مکہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے میرے قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ساحل کی طرف جا رہے تھے، چنانچہ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور ان لوگوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نیزہ اور میرے ترکش میں تیر تھے، میں تیر کمان لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ میں نے قدیت کے مقام پر دونوں کو دیکھ لیا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ میں نے الامان الامان کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے لیے امان ہے۔ گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئے، پھر شیطان نے غلبہ کیا، میں پھر دوبارہ برے ارادے سے آگے بڑھا، پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا، 4th مرتبہ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور معافی کا طالب ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں معافی دی جاتی ہے۔ حضرت سراقہ بن مالی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیغام امن لکھ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے اوپر ان کو پیغام امن تحریر کر دیا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ، کیف بکا اذا لبستا سوارئی کسرا، اے سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے 2 کنگن ہوں گے۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور اس کے بعد یہ حضرات آگے روانہ ہو گئے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے، جو بھی ان سے پوچھتا کہ کہاں گئے تو یہ کہتے کہ وہ اس طرف نہیں گئے۔ چنانچہ یہ مکہ میں واپس آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے جب واپس آئے تو حضرت سراقہ بن مالک نے اس وقت آقا علیہ السلام کو پیغام امن دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وفا اور احسان کا دن ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سراقہ بن مالک دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا ہرمز کے جو 2 سونے کے کنگن تھے وہ آپ کے پاس آئے، تو آپ نے حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے اور فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اسی بات کی تحقیق کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 24 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اتنے سال پہلے ارشاد فرمائی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ سلسلہ تاریخ اسلام اسی طرح جاری و ساری ہے۔ آئندہ سلسلے میں بھی انشاءاللہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جو جو واقعات پیش آئے، جو جو راستے آئے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ